ہوا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سورہ کاف میں سارا کچھ بیان کر.
اب یہ جو علم ہے اس علم کا ذریعہ یہ ظاہری حواس نہیں ہے. یہ جو علم ہے اس علم کا ذریعہ نہ آنکھ ہے, اس علم کا ذریعہ نہ انسان کی زبان ہے, اس علم کا ذریعہ نہ انسان کے کان ہے, اس علم کا ذریعہ انسان کے ہاتھ بھی نہیں, اس علم کا ذریعہ انسان کی قوت شانہ بھی نہیں. یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس دل پر اترتا ہے اور دل علم کا سرچشمہ بن جاتا ہے, دل علم کا سمندر ہو جاتا. اس نے کہا کہ دل ذریعہ سمندروں ڈھونگے کہ کون دل آتی کا جانے ہوں. یہ مانا ہے کہ دل پھر دریا بن جاتا ہے, یہ دل دریا بنتا ہے پھر یہی دل سمندر بن جاتا ہے. قلب مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے سمندر بنا دیا. سمندر یہ انسانی دل کی تجزیہ ہے. وہ ایک اس کا آپ نے جسمانی فنکشن دیکھا کہ کس کس طرح انسان کے وجود کے اندر یہ جسم انسان کا قلب کام کرتا ہے, اور پھر کس طرح روحانی کیفیات دل کی روحانی کیفیات انسان کے جسم پر بھی طاری ہو جاتی ہے, انسان کے جسم پر وارد ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ یہ دل علم کے حصول کے لیے حواس کا محتاج نہیں ہے, حواس کا محتاج نہیں, بلکہ دل ایک راز ہے اللہ رب العزت. اس دل کا تعلق براہ راست رب کائنات کے ساتھ ہے, اس دل کا تعلق گنبد خدا کے ساتھ ہے, اس دل کا تعلق نبوت کے فیضان کے ساتھ ہے, فیضان نبوت کے ساتھ ہے. تو خالق کائنات اپنا فیضان محمد کو عطا کر رہا ہے اور محمد اپنا فیضان قلوب کو عطا کر رہے ہیں, دلوں کو عطا کر رہے ہیں. اور یہ دل یہ فیضان کا سرچشمہ بن جاتا ہے. یہ دل دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلان دیا جانے ہوں, یہی دل دریا بنتا ہے, یہی دل بھی سمندر بن جاتا ہے, اور قلب مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے سمندر بنا دیا, سمندر بنا دیا. اب یہ ساری حواس مثلا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آپ جب سوتے ہیں کان بند ہو جاتے ہیں, آپ جب سوتے ہیں آپ چیز کو چھوتے نہیں, ہاتھ آپ کے ایک جگہ سل پڑے ہوتے ہیں, آپ جب سوتے ہیں آپ کی قوت ذائقہ چکھنے کی قوت یہ ختم ہوتی ہے, قوت برقرار رہتی ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کوئی چیز چکھتے نہیں ہیں. تو سونے کی حالت میں یہ پانچوں کے پانچوں حواس آپ کے معطل ہو گئے, سونے کی حالت میں پانچوں کے پانچوں حواس معطل ہو گئے, لیکن آپ سونے کی حالت میں کہیں کوئی مکے پھر رہا ہے, کوئی مدینے پھر رہا ہے, یہ سونے کی حالت میں یعنی کوئی غیبی علوم کسی پر منکشف ہو رہے ہیں, سونے ہی کی حالت میں کوئی پاکستان پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے. اب وہ جو ایک علم ہے جو انسان دیکھ رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے, جو مشاہدہ کر رہا ہے, جو انسان دیکھ رہا ہے, اس مشاہدے کا تعلق انسان کی ظاہری آنکھ سے نہیں. یہ عمر بتاتا ہے کہ یہ دل اپنی کیفیات میں ظاہری حواس کا محتاج نہیں, بلکہ دل کے اپنے دروازے ہیں جو غیب کی طرف کھلتے ہیں. اس دل کے اپنے دروازے ہیں جو غیب کی طرف کھلتے ہیں, اور وہ غیب کب کھلتا ہے؟ جب ظاہری پانچوں حواس معطل ہو جاتے ہیں تو یہ غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسے لگا سمتا ہے بدتر کی نہیں ہے تبدیل. یہ ہے, اب سائنس کو سامنے رکھیں, نفسیات کو اور فلاسفے کو سامنے رکھیں, اور پھر قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی عظیم چیز ہے. پھر قرآن کہتا ہے بدتر ہی نہیں ہے تبدیل, انسان ہر چیز سے ٹوٹ کر فقط رب کی طرف متعلق ہو جاتا ہے, اپنے حواس کو بھی معطل کر دے. یہ تیرے حواس یہ بھی تیرے اور تیرے رب کے درمیان پردہ ہے, یہ تیرے کان یہ بھی تیرے اور تیرے رب کے درمیان پردہ ہے. وتبتل الیہ تبدیلا, تو ان کانوں کو چھوڑ کر بس دل کے کانوں سے رب کی طرف متوجہ ہو, رب کائنات کی ذات خود تیرے کان بن جائے, اللہ پاک خود انسان کا دل بن جاتا ہے. پھر جب ظاہری حواس سے انسان آری ہو جاتا ہے, ظاہری حواس سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے, ساری حواس انسان بیگانہ ہو کر اپنے اندر کی کیفیات کو اللہ رب العزت کے ذات اس کی بارگاہ کی طرف جوڑتا ہے, ملاتا ہے, تو پھر یہی بات ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. انسان ظاہری حواس اس نے چھوڑ دیے, مولا یہ ہاتھ یہ چھونے والی چیز ہے, یہ ظاہری حواس سے متعلق ہے, رب کائنات تو چھونے میں نہیں آتا, یہ ہاتھ ہاتھوں کا یہاں کیا کام تیری مارکت میں لے, میں نے قوتیں لامسا کو بھی چھوڑ دیا, ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے چل, میری ذات خود تیرے ہاتھ بن رہی ہے میرے بندے. میں اللہ پاک حدیث سے پوچھے اللہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کو وہ پکڑتا. میں اپنے بندے انسان کرتا ہے مولا یہ ظاہری آنکھ اس میں تو ہمت نہیں ہے تجھے دیکھے. اللہ کا سمجھتا ہے کہ میرے بندے اس آنکھ کو بند کر, ادھر تو نگاہ کو بند کرے گا, ادھر قلبی کے احتجاج کو میری بادشاہ کے ساتھ ملائے گا, ادھر میں اپنے نورانی جرموں کی بھیک تجھے عطا کر دوں گا. اس نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, دنیا کی تصویر آنکھ کھول کے دکھائی دیتی ہے مگر رب کے جلوے آنکھ بند کرے تو دکھائی دیتی ہے. ظاہری حواس دنیا کے معاملات حواس کو کھلا رکھے تو ملتے ہیں مگر دل کے معاملات حواس کو معطل کر دیں تو وہ گزار نظر آتا ہے. ان علوم کی طرف, اس غیب کی طرف دروازہ کھلتا ہے انسان کا. اس کی مثال انسان کی وہ کہتی ہے جب نیند کے عالم میں ہوتا ہے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور دل اللہ رب العزت کی یعنی کہ پھر علوم غیبیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور جو جو انسان وہ روحانی حالت میں ترقی کرتا ہے, جو روحانی حالت تبدیلی پاتا ہے انسان, تو خالق کائنات یہ روحانی مقامات اللہ پاک کو تعالیٰ کرتا ہے. اور جن کے روحانی مقام ان پر انشاءاللہ آئندہ اخبار کو حکم کریں اللہ تعالیٰ فرمائے اور خالق کائنات ہمیں اپنی ذات کی مارفت, اپنی ذات کی مارفت عطا کرے اور پھر اپنی ذات کی مارفت عطا کرے. اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا.
الكتاب إلا حمالي جاء أيضاً من الله يزدون صلى الله عليه وسلم ذكر قرآن اجلي دروس قرآن مهم بني سعيد خواقع متصل بان ترشبه اجلي پچھلے دو تین دروس قرآن میں ہم نے انسانی قلب کے حوالے سے گفتگو کی, فکر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا, بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارے دین ان ساری ہدایتوں کے باوجود پتھر بن کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. اور پھر تین پتھروں کی مثالیں اللہ کا اپنے بیان کرنے ان کے ساتھ قلب کو دل کو تشبیہ دی تھی. تو ہم نے انسان کے وجود کے اندر یہ جو گوشت کا ایک ڈوسرا ہے جسے دل کہا جاتا ہے, اس قلب کے حوالے سے دل کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اور پچھلے دو روز میں ہم نے اس دل کے سائنسی حوالوں سے یعنی بیان کیا تھا کہ دل کی ایک روحانی قوت ہے, ایک دل کی جسمانی حالت ہے, ایک روحانی حالت ہے, ایک جسمانی حالت ہے. تو جسمانی حالت بھی اور جسمانی فنکشن یہ دل کا, اگر انسان کسی پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. اس پر ہم نے سائنسی حوالے سے گفتگو کی تھی پچھلے قصے قرآن میں. اپنی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والو کیا تم یہ تما کرتے ہو, کیا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں جن کی یہ بات پیچھے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منھم یسمعون کلام اللہ, اور انہی میں سے ایک فریق وہ ہے, انہی میں سے وہ گروہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کا کلام سنا, ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه, جو اللہ کا کلام سنتے تھے سما یحرفونہ اور سن کر اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تھے, اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے. من بعد ما عقلوه, اس کو سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت کا کلام براہ راست بھی سنا انہوں نے, اور اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کی زبانیں مقدس سے نہیں سنا. تو سن کر یہ لوگ انکار کرتے رہے. مماد ما قالو نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھا اور سمجھ کر بہو یا نمون, حالانکہ وہ جانتے تھے اور جان بوجھ کر یہ لوگ انکار کرتے رہے. اب وہ انکار کہ جو جہالت کی بنا پر ہو اس کے بارے میں تو توقع ہوتی ہے کہ اگر علم حاصل ہو گیا تو وہ انکار اقرار میں تبدیل ہو جائے گا. وہ انکار جو جہالت کی بنا پر ہو وہ علم حاصل ہونے کی بنا پر اقرار میں تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن وہ انکار جو جانتے بوجھتے کیا جائے اور جس کی بنیاد ضد ہو وہ انکار اقرار میں کیسے تبدیل ہو. اللہ پاک ان کی ضد کا اظہار کروا رہا ہے اس آیت کریمہ میں. تو یہ سارا کچھ جانتے ہیں, بوجھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو سب خبر ہے. ان سے اللہ پاک نے جب براہ راست بھی انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی سنا ہے, مگر سارا کچھ دیکھنے کے باوجود, سننے کے باوجود, جاننے کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور کیا تم یہ یعنی یہ خواہش رکھتے ہو, اب اتف معروم, کیا تم یہ تما رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے؟ تما یہ تف معروم, یہ تما سے تما, اور تما کا معنی ہوتا ہے خواہش. یہ آرزو اب تما کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تما رحمانی ہوتی ہے, ایک تما شیطانی ہوتی ہے. یہ ہرس کسی طرح ہرس کے بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہرس رحمانی ہوتی ہے, ایک ہرس شیطانی ہوتی ہے. تو تما اور وہ ہرس وہ منع ہے کہ جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو, شیطانی اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ہو, وہ تما منع ہے, وہ ہرس بھی منع ہے. اور وہ ہرس اور وہ تما جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہو, اللہ کے قرب کے ساتھ ہو, جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو, وہ منع نہیں, وہ محمود ہے, بلکہ وہ اچھی ہے, بہتر تما ہے. یعنی اللہ کی تما رکھنا, ایمان کی تما رکھنا, تو یہ اچھی تما ہے. اہل ایمان کو اللہ مسئلہ کہ کیا تم یہ تما رکھتی ہو کہ وہ ایمان میں آئیں؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود ایمان نہیں لے آئے. وحسان رب النظیر آمن, اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں, قالوا آمنا, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وحسا خرابات ہوں میرا باز ہے, قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. یہاں ان یہودیوں کی منافقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں, ہم تو ایمان لے آئے تمہارے ساتھ, جس طرح تم مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں, تم مومن ہو ہم بھی مومن ہیں, تم نبی اپنے زمان کو تسلیم کرتے ہو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, اور جس طرح تم اللہ کی صاحب کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. آلو آمنا, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ویسا تلاقات ہو میرا باز, اور جب اہل ایمان سے اٹھ کر اپنے سنگیوں اور اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں, ان کے باغ کے ساتھ ملتے ہیں, جب یہودی آپس میں مل جاتے ہیں, تو قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. تو وہ جو دوسرے یہودی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسلمانوں کے نشست و برخاست میں شریک ہونے والے, مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک ہونے والے یہودی, جب یہاں سے اٹھ کر دوسرے یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, تو وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں, اے کیا تم وہاں کیا باتیں کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے, کیا ان کو کہہ دیتے ہو؟ اور تو ہر کسی نہ ہوں دماغ پر کہا اللہ علیکم, وہ چیزیں کہ جس جو اللہ نے تم پر کھولی ہے وہ تم ان کو بیان کرتے رہتے ہو, وہ تم ان کو بتاتے رہتے ہو, جو اللہ نے تم پر بیان کی تم ان کو بیان کرتے رہتے ہو. لیکن ہاتھ جھوم کو نہیں لیتا رہتے ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں, تمہیں حجت میں مغلوب کر دیں, تمہیں دلیل میں مغلوب کر دیں, اور وہ غالب ہو جائیں, تم مغلوب ہو جائیں. تم ایسی باتیں جا کے مسلمانوں کے ساتھ نہ کیا کرو کہ انہی باتوں کو دلیل بنا کر وہ تمہیں جھوٹا ثابت کرے. مطلب مثال کے طور پر تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شانوں کا اظہار تھا. تورات کے اندر اللہ پاک نے اپنے احکامات نازل فرمائے تھے. اب یہ یہودی جب اہل ایمان کے ساتھ ملتے تھے, ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, جس طرح تم صاحب ایمان ہو ہم بھی صاحب ایمان ہیں, بلکہ یہاں تک وہ کہتے کہ ہماری یہ جو تورات ہے, تورات تم جس نبی کو مانتے ہو, جس نبی کو ہم مانتے ہیں, اس نبی کی عظمت اور شان تو تورات میں بھی بیان ہوئی ہوئی, اس نبی کا مقام تو تورات میں بھی بیان ہوا ہے, اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو ماننے والے, ان کی فضیلت, ان کا درجہ, ان کا مقام, یہ چیزیں تو اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہوئی ہے. اب جب یہ چیزیں خوشامدانہ طور پر خوشامدی انداز سے جب مسلمانوں کو بتاتے کہ تورات بھی حضور کی تعریف کرتی ہے, تورات بھی مصطفیٰ کے قدرے کرتی ہے, تورات بھی امت مصطفیٰ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے, تو وہ دوسرے یہودی ان یہودیوں سے کہتے ہو یا بانو تم یہ تورات کی یہ چیزیں مسلمانوں کو مت بتایا تھا.
کہ یہ تورات میں حضور کا ذکر ہے, تورات میں امت کی فضیلت کا ذکر ہے, تورات تاکہ یہی چیزیں وہ تم پر بیان کر کر کے جب اگر تم انکار کرو تو وہ تمہاری کی ہوئی باتیں تمہیں بیان کر کر کے تمہیں جھوٹا ثابت کریں گے, جو ہاں تم بھی ہندا رکھے تم, اور پھر اپنے رب کے ہاں بھی کہیں گے قیامت کے روز کے مولا یہ نادان یہ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ تورات میں حضور کی رسالت کا بیان ہے, یہ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ تورات میں حضور کی نبوت کا بیان ہے, مگر ہمیں بتاتے بھی تھے پھر بھی بات مصطفیٰ پر ایمان نہیں لگا رہے تھے, جو ہاں جیو تم بھی ہندا رکھے تم اپنے رب کے ہاں تم پر یہ حجت بازی کریں گے مسلمان, اس لیے تورات کی یہ چیزیں کی سمجھ بیان نہ کیا کرو, اگر آتا کروں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے, اگر آ جا رہوں ان اللہ جا رہوں مان صرف ماجود نون, کیا وہ علم نہیں رکھتے, ہاں ان اللہ جا رہوں اللہ جانتا ہے مان صرف ماجود نون جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان یہودیوں کو جو وہ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, ان کے دلوں کے حوال بھی جانتا ہے, ان کی زبان ان کے حوال بھی جانتا ہے, ان کے اقوال بھی جانتا ہے, اللہ پاک ما یسرون و ما یعلنون ان کے احوال بھی جانتا ہے اور ان کے اقوال بھی جانتا ہے, ان کی باتیں بھی جانتا ہے اور ان کی گاتیں بھی جانتا ہے, خالق کائنات ان کی قلبی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی لسانی اقرار کو بھی جانتا ہے, جو وہ باتیں جس کی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں, یسرون جو وہ چیز چھپاتے ہیں یہ سر سے ہے, سر کمانا چھپانا, اسی سے اسرار الہی, اسرار الہی یعنی چھپے ہوئے بھید, اللہ کے چھپے ہوئے بھید اسرار الہی انہیں کہا جاتا, اسے لفظ کے سر ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں ما یعلنون اور جو وہ جن کا وہ اعلان کرتے ہیں جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں, اللہ سب کو جانتا ہے, ومنہم امیون اور انہیں میں سے امی ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وہ کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ مگر یہ کہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنی آرزوں کو, وانہم الا یظنون اور یہ لوگ کچھ نہیں رکھتے کچھ خیال نہیں رکھتے مگر صرف بدگمانیاں رکھتے ہیں صرف ایک گمان رکھتے ہیں, اور رہی کوئی مضبوط علمی حیثیت تو وہ ان کی نہیں ہے, اللہ رب العزت ان کو ان پڑھ قرار دے رہا, زمینوں کو میزون یہ تو نادان ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, زمینوں کو میزون اور انہی میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, لا یعلمون الکتاب الا امانیہ یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر انہیں وہی کچھ خبر ہے جو ان کی آرزوئیں ہیں جو ان کی خواہشیں, یہ فقط اپنی آرزوؤں کو جانتے ہیں, اللہ رب العزت کے کلام کو نہیں جانتے, اللہ کی بات کو نہیں جانتے بلکہ اپنی آرزوئیں جانتے ہیں اپنی خواہشات جانتے ہیں, مومن امی جو ان میں امی ہیں امی کہتے ہیں وہ جس نے کتاب نہ پڑھی ہو, امی نہ خواندہ یعنی بے پڑھا لکھا جسے کہتے ہیں بے پڑھا لکھا, اب امی یہ ام سے ہے ام اور ام کہتی ہے ماں کو ام کا معنی ہے ماں, ام کا ایک معنی ہوتا ہے اصل تو ماں بھی چونکہ اولاد کی اصل ہوتی ہے اور اولاد اسی وجود سے جنم لیتی ہے تو اصل ماں اصل ہوتی ہے, اس لیے اس وجود کو ام کا نام دیا گیا ماں ام یعنی اصل, تو امی کا معنی یعنی بے ان پڑھ کیسے ہو گیا, امی کا لفظ یہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے ان پڑھ کے لیے بے پڑھے لکھے شخص کے لیے کہ یعنی جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور جس جہالت کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا اسی جہالت پر برقرار رہا, اس معنی میں امی یعنی وہ جہالت جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے تھی جب بڑا ہوا نصیب نما پائی تو پھر بھی علم حاصل نہ کر سکا, امید یعنی جس کی اصلیت جو ہے وہ جہالت ہے, جس طرح جہالت کے ساتھ پیدا ہوا تھا بڑا ہوا برا ہو گیا علم حاصل نہ کر سکا امید رہا, تو امید اس معنی میں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا ہی رہا کچھ حاصل نہ کر سکا, اب اللہ رب العزت نے حضور کی ذات مقدسہ کو بھی امید کرنا تھا, لیکن حضور کی امید ہونے کا معنی کیا ہے, حضور اس معنی میں امید نہیں ہے کہ ماضا استغفر اللہ حضور نے کوئی ظاہری کتاب نہیں پڑھی ظاہری علم کی حکایت نہیں کیا تو ماضا استغفر اللہ حضور ان بھی رہے ماضا اللہ حضور ان پڑھ رہے نہیں, بلکہ یہاں امی اس معنی میں ہے, یعنی عام شخص کو جو امی کہا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ جس طرح ماں کی پیٹ سے جس طرح وہ ولادت کے وقت یعنی جاہل تھا بے علم تھا اسی طرح بڑا ہو گیا اسی طرح جاہل رہا یعنی انگلی پر انگلی رہا مگر آپ کا ایک روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت صبر اس معنی میں حضور امی نہیں رہی شان مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ تو آپ کا ایک روزانہ تو بتاتے ہیں کہ میں ابھی ذہن معذر میں تھا ابھی اپنی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ مقدسہ مطہرہ کے وطن اطہار میں تھا کہ لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی محمد کے کان
سنا
یہ تمہاری تمہاری حالت اور میری حالت اپنی حالت پر مجھے بیان نہ کرو ہم امی اس معنی میں نہیں سماج کا سب اللہ یہ خبر ہی نہیں ہے بلکہ آپ بتا دیں کہ میں تو رحم مادر میں تھا اس وقت بھی لوہے محفوظ پر چڑھنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا
کرتا
نہیں حضور علیہ السلام کو یہ کمانا بتا دوں گا تو امی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے امی اس پر انشاءاللہ اس لفظ پر حضور کس معنی میں امی ہے اس پر انشاءاللہ ہم آگے کسی وقت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ یہودیوں کو امی سمارے اور امی یوں اچھا تو یہاں ایک اور بات میں اس کا دکھی بعض لوگ معذرت صلی اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معذرت صلی اللہ ہم پڑھ چکے اور یہ حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے کسی دنیا دار کو حضور کا استاد نہیں بنایا یہاں تک ہم جمعے پر جاری کیا تھا کہ حتیٰ کہ جبریل بھی حضور کا استاد نہیں بلکہ جبریل کا کام بھی فقط اللہ کا پیغام حضور کو پہنچا دینا تھا جبریل کی حیثیت پیغام پر کی استاد کی حیثیت نہ تھی معلم حضور کا براہ راست رب کائنات تو جب پہلی وحی ہمارے ہرا میں نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اس کا تیار رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر پڑھیے اس طرح پڑھیے اس طرح آپ کا ایک مانی شاخ لیا ماں کا بکواری میں پڑھنے والا نہیں ہوں ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں جبریل پھر کرتے ہیں اس طرح حضور پھر فرماتے ہیں ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل پھر کرتے ہیں حضور اس طرح آپ کا فرماتے ہیں ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں اب بعض لوگوں نے نادان جاہلوں نے جو خود ان پڑھ تھے ان ظالموں نے اس کا ترجمہ اس کا معنی لکھا دیا کہ معذرت حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کا معنی ماں نہ بکواری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں نہیں بکواری قاری اس نے پائے تصویر ہے قاری یعنی پڑھنے والا فاعل کے بدن پر فاعل قاری پڑھنے والا فاعل کام کرنے والا زاہد اسی بدن پر سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہوں زاہد جانے والا جانے والا اس طرح فاتح بولنے والا تو قاری پڑھنے والا پڑھنے والا تو مفہوم آپ نے فرمایا کہ ماں یہ نہیں بنایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ فرمایا ماں نہ بیکار یہ نہیں میں پڑھنے والا نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ماں نہ بیکار یہ نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں اور جب جبریل علیہ السلام نے ایک حضور میں پڑھی اس طرح بسم رب الذی خلق خلق الانسان من علق پھر آپ کا ایک روزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی جب اللہ کا نام آیا تو حضور نے پڑھ دیا گویا رب کائنات کے محبوب جبریل سے بتا رہے تھے کہ جبریل فقط اتنا کیوں کہوں میں اس وقت تک پڑھنے والا نہیں ہوں جب تک رب کا نام اس میں شامل نہ رب کے نام کے بغیر پڑھنے والا نہیں رب کے ذکر کے بغیر پڑھنے والا نہیں ہوں رب کے نام کے بغیر رب کی یاد کے بغیر پڑھنے والا نہیں ہوں جب جبریل نے کہا اس کو رب اس میں رب میں جب اس نے رب نے کہا تو پھر حضور نے پڑھ دیا یہ قرآن اس نے
اللہ
یہ قرآن مانا کے پانی میں پڑھنے والا یعنی اللہ کے نام کے بغیر پڑھنے والا نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں حضور کا امی ہونے کا معنی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے ومن امیون اور ان میں سے امی ہے نہ اعلیٰ ہے نہ لا یعلمون علی کتاب کتاب نہیں جانتے یہ تو کتاب کا علم ہی ہے کہ لا یعلمون علی کتاب کتاب کی ان کو خبر ہی نہیں اب کہلاتے اہل کتاب کہلاتے اہل کتاب لیکن کتاب ہی کو نہیں جانتے لا یعلمون علی کتاب کہلاتے اہل کتاب ہے لیکن کتاب ہی نہیں جانتے الا امانی مگر یہ کہ وہ اپنی خواہش میں اپنی آرزو میں بس وہی ان کی نگاہوں میں پھرتی ہیں وہی کچھ جانتے ہیں امانی عملیت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے آرزو خواہش یعنی جو ان کے علم جو کچھ گھڑ کے جو کچھ بیان کر کے ان کو بتا دیتے تھے پر جو ان پر تلاوت کرتے تھے جو ان پر پڑھ دیتے تھے بس وہی کچھ وہ جانتے تھے رہی بات یہ کہ خود اس کو پڑھنا یا سمجھنا
تو اس کی توفیق ان کو حاصل نہیں تھی. اتنا آمانی کا بھائی ہم اللہ یتنون, اور ان کی اپنی خواہشیں تھیں, اپنی آرزو میں تھیں, اور آرزوؤں میں کیا چیزیں تھیں, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے محبوب کون ہیں, اللہ کی لاڈلی کون ہیں, اللہ کے محبوب کون ہیں, اور ہمارے اجداد میں سے نبی ہوئے ہیں, پیغمبر ہوئے ہیں, گزرے ہوئے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. یہ تھی ان کی امانی, ان کی خواہشات, ان کی آرزوؤں میں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اور پھر ہماری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی. یہ بھی ان کی ایک آرزو تھی, یہ بھی ان کی ایک خواہش, یہ بھی ان کا ایک گمان باطل تھا کہ ہماری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی, ہماری اولاد کبھی منسوخ نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی ایک گمان باطل تھا کہ نبی آپ نے سماج صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہم ہی جیسے محبوب ہوں گے. یہ بھی گمان باطل تھا, اور یہ بھی گمان باطل تھا کہ جہنم کے روز ہم فقط جہنم کو ہمیں کوئی عذاب, اللہ کا عذاب نہیں چھوے گا, اور اگر اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ 40 دن, 40 دن سے زیادہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا. یعنی وہ مدت 40 دن کے جن 40 دنوں میں ہم نے گاؤں کی گوسارا پرستی کی تھی, ہم نے بچڑا پوجا تھا, بس وہی 40 دن کی مدت کے وہ تھی بچڑے کی پوجا کی, تو زیادہ سے زیادہ اگر عذاب آیا بھی تو 40 دن آئے گا, اس سے زیادہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا. اور پھر یعنی اس کا خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم تو وہ قوم ہیں نہ ہم پر 40 دن سے زیادہ, پہلے تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں, اور اگر چھوا بھی اس نے تو 40 دن سے زیادہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا. پھر ہماری تورات منسوخ نہیں ہوگی, ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوگی, ہم اللہ کی بڑی برگزیدہ قوم ہیں, بڑی برگزیدہ یعنی لوگ ہیں, ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہیں, نبی ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے, بچا لیں گے, اور ہم عذاب کے مستحق نہیں بنیں گے. اور پھر ایک زمانے بات یہ تھا کہ نبی آپ کو سماج کو ہم ہی میں سے محبوس ہوں گے, جس طرح کہنے کا خبر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو آبادی قرار دے دیا کہ یہ تمہاری فقط جھوٹی خواہشات ہیں, یہ جھوٹی آرزو ہیں, یہ جھوٹے خیالات ہیں. بہن ہوں گے سندور اور نہیں وہ رکھتے مگر بد گمانیاں, غلط خیالات. فبین اللہ دیکھے تو بولے کتاب دے ہوں تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل بدل کر کتاب تورات کو, یعنی تورات کو پھر اپنے ہاتھ سے لکھنے کی تبدیل کر دیتے تھے. سما یا بولوں میں حالدار میں نہیں دل رہا, پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لے کروں بھی سامان خریدا تاکہ اس کو بیچ کر, تاکہ اس کے بدلے میں لیش کروں, اس طرح مانا اس طرح کا مانا ہوتا ہے خریدنا, تاکہ لے سکیں کچھ سامان خریدا کچھ تھوڑی سی رقم. یعنی وہ جو یہودیوں کے جو امام تھے, یہودیوں کے جو عالم تھے, وہ اپنی طرف سے یعنی لکھ لکھ کے اپنی خواہشات کے مطابق, عوامی خواہشات کے مطابق لکھ لکھ کے خود ہی اللہ کی آیات بنا بنا کر پیش کرتے, لوگوں کو خوش کرتے تھے, پیسے بٹورتے, چندے بٹورتے, یہ ترود ہی سامان خریدا تاکہ وہ لے لیں تھوڑی رقم. فویض اللہ ماں کا دبا تعین بس تباہی ہے, بربادی ہے ان کے لیے, خلافت ہے ان کے لیے کہ جو اس کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا, غیر لہو مما یکسبون, اور تباہی خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں, یعنی اللہ کی آیات بیچ بیچ کر جو وہ کماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے تباہی ہے, اللہ کی آیات کو اپنے ہاتھ سے لکھنا یہ بھی تباہی ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ, وہ کہتے ہیں یہودی, یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودۃ, ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے مگر تھوڑی مدت. کل اے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کروا دیجیے, تو یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم چند دن عذاب میں مبتلا رہیں گے, اگر تو آپ ہمیں چھوئے گی نہیں, اور اگر چھوا بھی اس نے تو چند دن مبتلا رہیں گے عذاب میں. اے محبوب اس سے پوچھئے, اب تخل تم یادم پہلی عمری پر لا ہوتا ہوں کہ کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لے رکھا ہے کیا اللہ نے تم کو یہ دکھ کے دے دیا ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا, کیا اللہ پاک سے تم نے عہد لے لیا ہے کہ وہ اللہ پاک اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ نہیں محبوب, یہ لوگ غلط ہیں, اسے کہیے اب کا فرض کمی تدا حضرت, کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے؟ کریم اپنی پتلا واضح ہوگی اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ہم تقولون حد اللہ مالا تعلمون, بلکہ تم وہ کچھ اللہ پر الزام لگاتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. ہم تقولون حد اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے. بلا من کا سب سیاحت محافت بھی خطیت ہوں سولہ کا صحاب الخار, جو شخص قصدا ارادتاً بری باتیں کرتا ہے, وہ احاطت بھی خطیت ہوں, اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے گھیر لے کہ نیکی کا اثر تک نہ رہے, فولہ کا صحاب النار, بس ایسے ہی لوگ صاحب جہنم ہیں, ان کی خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اصحاب النار, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کی خالدون ہمیشہ رہیں گے, بدت نام اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ عامل صالحات اور نیک عمل کیے اڈال کر سفر الجنہ جو لوگوں کے صاحب جنت ہیں ان کی خالدون اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے آئے تھے کہ ہمیں یعنی یہودیوں کی جو بدگمانیاں ہیں یہودیوں کے غلط خیالات اللہ پاک نے ان کا اظہار بھی فرمایا اور ان کا رد بھی فرمایا اور آخر میں شاید فرمایا کہ صاحب ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جو بری باتوں سے بچتے ہیں اور وہ لوگ جو بری باتیں کرتے رہتے ہیں بری باتوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور ان کی خطائیں ان کے گناہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں صاحب عمل صالح ہیں وہی لوگ میری جنت کے میرے کرم کے نئے انعامات کے مستحق ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حق کے گھروں میں شامل کروائے عالم کائنات ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اصحاب الجنہ چلے اور اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے.
اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق کی بات کا بیان فرمایا. خالق کائنات نے اشارہ فرمایا اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کی عبادت نہ اللہ کی کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وہ بھی والدین انسان تھا اور والدین پر احسان کرو وہ صرف اور باپ اور رشتہ داروں پر بھی وہ یتام اور یتیموں پر بھی والمساکین اور مسکینوں پر بھی وہ قوموں ان سے خوشنا اور لوگوں سے خوش خلکی سے پیش آؤ لوگوں سے اچھی بات کرو واقعی مسلح اور نماز قائم کرو آت و زکات اور زکات ادا کرو امت بن گئی تم پھر تم پھر گئے قول و قرار کے بعد تم پھر گئے الا قلیلاً منھم مگر یہ کہ تم میں سے تھوڑے برقرار رہے وانتم موعدون اور تم اقرار سے ہٹ جانے والے ہو اعراض کرنے والے ہو. عیسائی کریمہ میں دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ رب العزت نے سایہ کریمہ نے حقوق العباد پر مقدم رکھا فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ کسی اور کی عبادت نہ کرو صرف اور صرف اس رب واحد کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارا خالق اور تمہارا مالک ہے صرف اللہ کی عبادت کرو رب الوالدین احسان ہے اور والدین پر احسان کرو. یہاں عیسائی کریمہ نے رب العزت نے والدین کے محبت والدین کی خدمت اور اپنی اطاعت دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ میں اللہ تعبدون الا اللہ کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ساتھ ہی فرمایا وبل والدین احسان کہ والدین کا احسان کرو تو والدین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ اللہ پاک نے ساتھ کر دیا دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ والدین کی خدمت اور میری عبادت یہ گویا ایک ہی راستہ ہے جو میرے قرب کی طرف آتا ہے ایک ہی راستہ ہے جو میری رضا کی طرف آتا ہے یہ ایک ہی راستہ ہے جو میرے انعامات کی طرف آتا ہے. اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت دونوں کو ایک دوبارہ مقام پر بیان کیا. اس طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہیوں وبیر والدین احسان رہا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین پر احسان کرو. وہاں بھی اپنی عبادت اور والدین کی خدمت دونوں کو ایک مقام پر بیان کیا ہے. اس نے ایک مقام پر اشارہ کیا انشکر لی والی والدین میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ اللہ رب العزت نے دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا. یہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور والدین کی خدمت میں کچھ باتیں مناسبت رکھتی ہیں, کچھ باتیں موافقت رکھتی ہیں. والدین کی خدمت اور اللہ رب العزت کی ساتھ دونوں کے درمیان کچھ باتیں مناسبت رکھتی ہیں. پہلی بات یہ کہ والدین سریا بنتی ہیں اولاد کو اس دنیا میں نہ مل پائے, اور اولاد پیدا ہو تو اللہ رب العزت کی طرف کا سلسلہ کے بعد میں شروع ہوتا ہے کہ خالق کائنات, یعنی پیدائش مقدم ہے اور اللہ رب العزت کا کرم موقر ہے. ویسے تو پیدائش خود اللہ رب العزت کا کرم ہے, انسان کی روح کا بطن کیا جانا اور خالق کائنات کا بطن مادر کے اندر, رحم مادر کے اندر انسان کو غذا پہنچانا اور انسان کو یعنی وجود ادا کرنا, سلسلہ وار انسان کے جسم کی تبدیل کرنا, یہ تو بتاتے خود ایک کرم. لیکن اس زندگی کے حوالے سے, اس زمینی زندگی کے حوالے سے والدین کا عمل مقدم ہے, اللہ رب العزت کا کرم موخر ہے. پہلے انسان کی پیدائش ہوتی ہے, بعد میں اللہ رب العزت کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو لازم کیا, میں کہ میری عبادت کرو والدین کی خدمت کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین جس طرح خالق کائنات احسان کر کے جتلاتا نہیں ہے, اسی طرح والدین وہ بھی احسان کر کے جتلاتے نہیں. وہی نہیں کہتے میں نے تم پر یہ کیا, وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو جس طرح خالق کائنات, اور تیسری بات جس طرح خالق کائنات بغیر کسی لالچ کے بندے پر کرم کرتا ہے, بغیر کسی لالچ کے بندے کو عطا کرتا ہے, اس طرح والدین وہ بھی بغیر کسی لالچ کے اولاد کو پالتے ہیں, بغیر کسی لالچ کے اولاد کو پالتے ہیں. اور حتیٰ کہ وہ لوگ کے جن کو یعنی چلے گئے, کسی کو یہ لالچ ہو کہ یہ یعنی ہمارے لیے قرب کا باعث بنیں گے, ثواب کا باعث بنیں گے, تو کافر جس کو ثواب کی بھی امید نہیں ہوتی وہ بھی اولاد کو پالتا. اگر کسی کو یہ چلے گا کہ کسی کو یہ لالچ ہوگی یہ بڑا اوسر کریں گے یعنی معاش کے کاموں میں شریک ہوگا, تو وہ اولاد بھی تو ہوتی ہے جو معذور ہوتی ہے, جن کے بارے میں توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ بڑے ہو کر معاش میں کمائی میں شریک ہوں گے, کما کے لا کے دیں گے. اس معذور اولاد کو بھی والدین شفقت اور محبت سے پالتے ہیں. تو جس طرح بغیر تما کے بغیر لالچ کے اللہ پاک انسان پر کرم کرتا ہے, اس طرح والدین وہ بھی بغیر تما کے اور بغیر لالچ کے اولاد کو پالتے ہیں. جو کچھ مناسبت ہے کچھ موت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت اور والدین کی خدمت میں, اور جو پرانا سنت نہیں یعنی متعدد مقامات پر والدین کا جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے کا اور ان کا شکر ادا کرنے کا اور ان کا ادب اور احترام کی جو ہے وہ تقاضے کو دھیان رکھائے. یہاں تک حدیث پاک نہیں ملی ماں کی خدمت, مخصوص ماں جو ہے ماں کی خدمت, والد کی خدمت سے اس کا درجہ سات گنا بیان کیا جائے, سات گنا ماں کی خدمت کا درجہ زیادہ. اور رہا والد کا بھی درجہ مقام باقاعدہ جہاں نے بہت بلند ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ انت و مال کے لیے بھی تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے, تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تو جو کچھ کمائے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. انت و مال کے لیے بھی تو اور تیرا مال یہ سارے کا سارا تیرے باپ ہی کا ہے. تو والدین اور پھر کچھ حقوق والدین کے اولاد پر ایسے جن کام لازم کرنا, جن کا یعنی پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے اولاد پر. پہلی بات کہ دل سے یعنی وہ چیز جو حدیث مبارک کے ثابت ہے, پہلی چیز کہ دل سے والدین سے محبت کرے, اوپر سے نہیں بلکہ یہ دل کی افاق ہے, والدین سے محبت کرے, ان سے پیار کرے. اور دوسری بات کہ والدین کے ادب اور احترام کے تمام تر تقاضوں کو مضبوط خاطر رکھے, کوئی ایک معمولی سا بھی ذرہ برابر بھی والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب نہ ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں شاعت ہے وقدا رب اللہ تعبد اللہ بلوار بھی احسانہ وقدا رب, اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا اللہ تعبد یہاں بھی اللہ تعبد اللہ کہ مت عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے, اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو مقدم کر دیا. وہ بلوار نہیں احسان اور والدین پر احسان کر دیا. ان ماں یبل غنا آئندہ کا نقیبارا آہد ہوا اور کلا ہوا, اگر وہ دونوں یعنی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں, بوڑھے ہو جائیں, ان کے بال سفید ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, آہد ہوا اور کلا ہوا, ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائے, فلاط اللہ اف سن خبردار ان کے آگے کبھی اف بھی نہ کرنا, بلا تنہا ہوما اور خبردار انہیں جھڑکنا نہیں, وقل لهما قولا كريما, اور ان سے بات کرنی ہے تو بڑے اچھے اور بڑے پیارے نرم انداز میں بات کیا, خبردار سخت اور خردرا لہجہ
والد کہہ رہے کہ آگے استعمال مت کرو ورنہ تم میرے عذاب اور میرے غضب کی دنیا آخرت میں مستحق ہو جاؤ گے. تو جس طرح اللہ کی عبادت طرف کرنے سے انسان اللہ کے عذاب تک مستحق ہو جاتا ہے, اسی طرح والدین کی خدمت طرف کرنے سے بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, خبردار نے چھڑکو مت, ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ کوئی بات کرو تو وہ اچھے انداز سے نہایت احسن انداز سے بات کیا کرو. یہ تیسرا عمل اور چوتھا عمل یہ ہے کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت انسان کرتا رہے, یہ بھی والدین کا حق ہے اولاد پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے, یہاں تک کہ انسان قبر میں اٹھے گا اور دیکھے گا کہ بڑے بڑے اعمال, بڑے بڑے یعنی پہاڑ ہیں, پہاڑوں کے بڑا بڑا اعمال اس کے سامنے پڑے ہیں, پوچھے نہ ہو رہا اتنے بڑے اعمال تو میں نے دنیا میں نہیں کیے تھے, یہ کس چیز کا سرا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے یہ وہ ثواب کے وہ درجات کے وہ عظیم پہاڑ ہیں کہ جو تیرے مرنے کے بعد تیرے آئندہ اور اقارب اور تیری اولاد تجھ کو اس آلے ثواب کرتے ہیں, جو تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. تو یہ والدین کا حق ہے, اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کو یعنی اچھے الفاظ یاد کرے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. اور پانچویں بات تو ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے. اور چھٹی بات جو والدین کے آئندہ و اقارب ہوں, جو والدین سے تعلق رکھنے والے ہوں, جو والدین کے دوست احباب ہوں, ماں کی جو سہیلیاں ہوں ان سے بھی ان کا بھی ادب و احترام کسی طرح کرے جس طرح ماں کا احترام کرتا ہے. حدیث بات میں جس طرح والد کا احترام کرتا تھا لازم ہے کہ والد کے دوستوں کا بھی اسی طرح احترام کرے, والد کے دوستوں کا بھی اسی طرح احترام کرے جس طرح, کیونکہ اس نسبت کے ساتھ کہ والد جس کا تعلق میرے والد کے ساتھ ہے, اور اگر ماں کی سہیلی ہو تو اس کا بھی اسی طرح احترام کرے گی جس طرح اپنی ماں کا ادب و احترام کرتا تھا. تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ حقوق اولاد کے اور پھر اپنی یعنی جسمانی اور مالی طور پر جو ہے وہ ان کی خدمت کرتا رہے, اپنا جسم یعنی جسمانی توانائی انسان خرچ کرے, اپنی مالی امور میں ان کی جو ہے وہ خدمت کرے, ان کی اطاعت کرے, فرما بردار کرے, یہ امور ہیں جو انسان پر لازم ہیں. اور اچھا ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والدین ہر حوالے سے خدمت کے حوالے سے, اطاعت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے مقدم ہے, یہاں تک اگر والدین کافر بھی ہوں پھر بھی خدمت کرنا اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ بھی فرض ہوتا ہے. والدین اگر کافر بھی ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرنا, ادب کرنا, خدمت اور ادب یہ بھی لازم ہوتا, پھر بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں. حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کافر تھے, بڑے سخت کافر تھے, ابو عامر ان کا نام تھا. حضور کی بارگاہ میں حضرت حضرت عالم نے ارشد یا رسول اللہ میرے والد کافی ہے مجھے اجازت دے دی میں قتل کر دوں, فرمایا کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں, والد کا حق ہے, والد کافی ہونے کے باوجود تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں. اور جہاں ایک عمر پر روزہ خاطر ہے کہ جہاں دو حق ٹکرا جائیں, مثلا جنگ کا زمانہ, جنگ کے دور میں مثلا والدین یا اولاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کائنات کے ساتھ جنگ یعنی جنگ کی کیفیت میں ہو, یعنی اسلام دشمنی کی کیفیت میں ہو, اور جب انسان حالت جنگ میں ہو تو پھر یہ سارے کے سارے رشتے اور ناطے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق پر قربان کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میری ماں ہے, پھر حکم ہے تو اس کو بھی قتل کر دو, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میرا باپ, کیونکہ اس کی جنگ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بیٹے نے کیا کہ ابا جان آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کی جنگ بدر میں میری تلوار کی سب میں, اور اگر میں چاہتا تو آپ کو میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا. سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹا وہ تو تو نے کیا رہتا, لیکن اگر تو میری تلوار کی صد میں آتا تو میں تجھے دشمن رسول سمجھتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑتا, بلکہ تمہیں اسی وقت وہی قدر کر دیتا. میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو مصطفیٰ کا دشمن ہے, تمہیں مصطفیٰ کا دشمن. اس طرح عتبہ, ولید, شیبہ جو کافی ایسے تھے کہ جن کو جنگ بدن میں ان کے عزیز و اقارب کے رشتہ دار صحابہ نے قتل کیا, رشتہ دار صحابہ نے قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں آس بن حشام کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. تو جب جنگ کی حالت ہو, جنگ زمانہ امن ہو, امن کی عالم میں, یعنی والدین اگر کافر بھی ہوں ان کی خدمت پھر یہ کہ نرمی کے ساتھ ان کو دین کی طرف, ایمان کی طرف, اسلام کی طرف, روشنی کی طرف نرمی کے ساتھ ان کو دعوت دیتی رہنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے, کیونکہ ایک امید ہوتی ہے کہ دین اور اسلام قبول کر لیں گی. تو امن کے عالم میں ان کے ساتھ ان کو قتل کرنے کی مارنے کی اجازت نہیں. ادب احترام اور نرمی کے ساتھ ان کو دین کی طرف ایمان کی طرف اسلام کی طرف ان کو نوجوانی کی طرف اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینی چاہیے. ہاں اگر جنگ میں وہ آ جائے اور تلوار نکال دے اللہ رسول کے مقابلے میں تو پھر حکم یہ ہے کہ لازم حکم ہر بار میں بات نہیں بوالا نہیں ورنہ جماعت تو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ماں اس کے پاس اس کے ذرا طالب حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد کی ساتھ جب تک اسے معبود نہ ہو جائے تو والدین سے بھی زیادہ حق حضور کی ذات کا ہے, والدین سے بھی زیادہ محبت کا حق وہ حضور کی ذات کا ہے. تو والدین اگر حالت جنگ میں نموز مصطفیٰ کے دشمن کے طور پر سامنے آ جائیں تو حکم ہے کہ ان کو بھی قتل کر دیا, ان کو بھی ذبح کر دیا جائے, چونکہ وہ مصطفیٰ کی محبت کا حق زیادہ ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کل ان کا نا آبا حکم و ابنا حکم و اخبار حکم و اسباد حکم و عشیرت حکم و انوار مسترت سموہا وہ تجارت ان تخش نہ کساد رہا وہ مساط ان کا غور رہا حق بھائی حکم مل اللہ و رسولی و شادی کی زمینی فطر پاس حق کا آزاد کی اللہ بے عمری ان اللہ علیہ کو نشین خرید. تو میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیجیے ان کا نا آبا حکم اگر تمہارے آبا و اجداد وابنا حکم تمہاری اولاد و اخوان حکم تمہارے بھائی و ازواج حکم تمہاری بیویاں و عشیرت حکم تمہارا خاندان و انوار تجارت ان تک سونا کسا رہا اور وہ تجارت وہ بزنس کہ جس میں اپنے کھاتے کا خرچہ لگا رہتا ہے وہ مسا کے وہ تر سو رہا وہ بڑے بڑے عالیشان مکان محل جن سے تم محبت کرتے ہو وہ بڑی بڑی کوٹیاں جن سے تم پیار کرتے ہو احبا الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی اگر حالم جہاد میں حالت جہاد میں اگر کسی بھی عالم میں بالخصوص حالت جہاد میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے یہ سارا کچھ تمہیں زیادہ عزیز ہے اگر خدا رسول سے یہ سارا کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو اس وقت کا خطر بس ہوں حتا جاتی اللہ اور جب انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے جب اللہ رب العزت کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے تو حالت جنگ میں اگر سبے رشتے دار بھی سلام پا کر نموز مصطفیٰ سے معاذ اللہ نموز مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے اور جنگ کے عالم میں ہو تو پھر نموز مصطفیٰ بہت زیادہ ہے خدا کے رسول طرف زیادہ جیسے کہ صاحب اپنے اشاروں کو قبر کی آبادی جنگ میں قدر کیا عالم امن ہو کہ اور دین کی طرف نرمی کے ساتھ ان کو بلانا دعوت دینا یہ لازمی ہے. ہمارے لیے والدین ان پر جو ہے وہ ان پر احسان کرو بل وفاق جزا احسان کی ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے تم کو پالا ہے, ان کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو, انہوں نے تم کو پالا ہے, تمہاری پرورش کی ہے. اور پھر احسان کا بدلہ بھی احسان سے ہونا چاہیے, وہ بال والدین احسان آپ والدین کا احسان کرو, وزیر قربا اور رشتے داروں پر احسان کرو, بل یتام اور یتیموں پر احسان کرو. یتیموں پر احسان یہ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر یتیموں کے حقوق اور یتیموں پر شفقت کرنے کا حکم فرما دیں. ایک مقام اللہ کا فرماتا ہے آ رہی چندی کو سی کو دین فضا نکل کر اے محبوب کیا دونوں شخص کو دیکھا کہ جو روزے جزا کو جٹلاتا, اور یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو اپنے دروازے سے دھکے دیتا, یتیم کو گھر سے نکالتا, یتیم کو دھکے دیتا, گویا یتیم کو محروم لوٹانا اپنے دروازے سے, یتیم کو دھکے دینا, یہ گویا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے یتیم کو دھکا نہیں دیا بلکہ تم نے یوم آخرت کا انکار کر دیا. ارائیت الذی یکذب بالدین, تم نے یوم جزا کا انکار کر دیا. اس سبب سے بازار قدر یہ تو یتیم, یہ سبب کیا کہ تم نے یتیم کو دھکے دیے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا, مساکین کی خدمت کی طرف جو ہے وہ رغبت تیرے دل کے اندر تیرے وجود کے اندر پیدا نہیں ہوتی. یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم یہ کرے گا تو سمجھ گیا انسان کہ تم نے میرے یوم میں آبرت کو میرے یوم قیامت کو تم نے جھوڑا دیا, تم نے ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا. اور پھر ایک مقام شاخت ان لڑنے یا کروں گا ام والا یتامہ ظلم ان نما یا کروں گا کہ وہ تم نہیں منا رہا ہوں. بس یہ سروں میں سیلا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے تھے ظلمن کھاتے تھے. اللہ کا بتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ اتارتے. یتیموں کا مال کھانا یہ پیٹ کے اندر وجود کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کرنے کے مترادی ظلمن ظلمن جو مال کھاتے ہیں ان کی رضا سے کھائیں تو بات علیحدہ, لیکن ظلمن جو مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ اتارتے ہیں. اور پھر جو یتیم ہی ہے جن کے سب بہت جان کر کے اس طرح کہنا کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو شخص یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے گا, یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے گا اور پیار سے یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرتا ہے تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں دیکھی نہیں دیتا. پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت سے ہاتھ پھیرا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کر دیتا. یہ یتیموں کے حقوق ہیں. بل مساکین اور مسکینوں پر بھی احسان کرو. مساکین مسکین طلب کے سکون سے ہے, سکون سے جس کی تشریح ہم نے ایک دن کی تھی بس قرآن میں سکون سے. چونکہ مسکینی کے ہاتھ میں یعنی وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو دولت نہ ہو پھر وہ سکون سے ایک جگہ بیٹھا ہی رہتا ہے بےچارا اور کیا کرے گا. یہ سارے ہلے گلے مال و دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں نا, جتنا مال اتنا زیادہ یعنی انسان کا بھڑکنا, اتنا زیادہ انسان کا کودنا, اتنا زیادہ انسان کا شر پیدا کرنا. تو ایک یعنی جب پلے بھی کچھ نہ ہو تو کونے میں بیٹھ جائے گا سکون کے ساتھ اور کیا کرے گا, کوئی چوکیز نہیں ہوگی کوئی سرگرمیاں نہیں ہوگی. تو یہ مساکین سکون سے مساکین یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو, جو صاحب نصاب نہ اس کو فقیر کہا جاتا ہے. اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ہو ہی کچھ, جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے مسکین. مسکین غریبی اور فقیر کے معنی میں اس طرح استعمال ہوتا. اور ایک مسکین کا معنی انکساری اور عاجزی میں بھی استعمال ہوتا, یعنی دل کا مسکین ہونا, دل کا عاجز ہو جانا, دل کا عاجز ہو جانا, دل کا اللہ رب العزت کے حضور منتقل ہو جانا. اور اسی معنی میں آپ پیدا ہو جائے لازمت ہے کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھا رکھ, مجھے مسکینوں میں مار, مسکینوں میں میرا وصال ہو اور مسکینوں ہی میں مجھے قیامت کے روز اٹھانا. وہاں یعنی کہ انکسار نہیں کرنے والوں میں, آج نہیں کرنے والوں میں مجھے اٹھانا. اور انہیں کے اندر وہ زندہ رکھنا. پر مساکین وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اے لوگوں ان پر شفقت کیا کرو. وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ حسنے سلوک سے پیش آؤ. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ وقولوا للایمان حسنا, ایمان والوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو, ایمان والوں کے ساتھ اچھی گفتگو, بلکہ اوپن مطلق وقولوا للناس حسنا. لوگوں تمہارے پاس اگر کافر بھی آ جائے تو تم اس کافر سے بھی پیار, تمہارے پاس اگر کافر بھی آ جائے تو اسے بھی اچھا ڈال. للناس یہ نہیں کہا کہ صاحب ایمان لوگوں سے, جس طرح وہ پہلے تمہارے بغیر والدین احسان, والدین پر احسان کرو, یہ بھی مطلق ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر والدین مومن ہو تو پھر احسان کرو, اگر کافر ہو تو پھر نہ کرو. نہیں, جہاں بھی قید نہیں لگائی کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. ربی الوالدین والدین ہیں تمہارے والدین, ان پر احسان کرو. اس کا یہاں بھی مطلق مقولو لنداد حسنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. لنداد اور نعت میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, نعت میں کافر بھی ہوتے ہیں, نعت میں کافر بھی ہوتے ہیں. بے کافروں سے اگر حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے تو وہ اسلام کے لیے ان کا دل نرم کیسے ہوگا, اسلام کی طرف مائل کیسے ہوں گے, اسلام کی محبت, مسلمانوں کی محبت, رغبت, چاہت ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے حسن خلق فقط مسلمانوں کے ساتھ پاس نہیں رکھا بلکہ کافروں کے ساتھ بھی کر دیا. میں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤں, جس وجہ کی کہ کافر آتے تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ان کے قدموں میں بٹھا دیتے تھے, آتا ہے جو ان سے بھی پیار کرتے تھے, ان سے بھی تاکہ اسلام کے لیے ان کے دلوں کے دروازے کھل جائیں. ہمارے اخلاق سے خلق سے متاثر ہو کر اب ہماری بد خلقیوں سے ہمارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں تو کافی کیا متاثر ہو گئے. جو لوگ ہمارے اخلاق ہو چکے ہیں, جو ہمارے رویے بن چکے ہیں, جو ہمارے یعنی جہیز بن چکے ہیں, اور اسی طرح کا ہمارا سلوک یعنی بن چکا ہے سلسلہ کہ ہمارے اپنے اخلاق سے تو مسلمان محفوظ نہیں, کافی کہاں محفوظ ہوں گے, کافی کہاں محفوظ ہوں گے. ہماری زبان سے تو مسلمان اپنے اعزاز و اقارب محفوظ نہیں, تو مسلمان کہاں محفوظ ہوں گے. آپ کا فرماتے ہیں کہ لوگوں دو چیزوں کی زبان, حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت میں عطا کر دیتا ہوں. ایک وہ چیز جسے شرمگاہ کہتے ہیں اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دو, اور دوسرا وہ چیز جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان, اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے, اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو, میں تم کو جنت کی ضمانت عطا کر دیتا ہوں.
جنت کے زمانہ دیکھو تو یا بول رہی نماز گھسنا اور لوگوں کے ساتھ مسلم سے پیشہ باقی مسلح اور نماز مائن کرو آپ سکا اور سکا دو یہ نماز اور سکا کا حکم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو لیکن ان کو مال میں سے چوتھائی حصہ کرتا چوتھائی حصہ بات سکا اور سکا دو سن مت بن رہی تم یہ سوال تم نے مجھ سے عہد کیے سن مت بن رہی تم جو تم عہد کیے ٹھیک ہے تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن کی ہر مذہب یہ فقط اسلام نہیں بلکہ اسلام کے تصدق سے یہ وحی کے تصدق سے جس نے جو جہاں جہاں مذہب یعنی نمودار ہوا اور مثلا یہ بدھ مت ہے یہ جین مت ہے اس طرح یہ ہندو مت ہے مطلب جتنے بھی یہ جھوٹے مسائل ہیں جتنے بھی سلسلے ہیں ان کے اندر بھی یہ تعلیمات ہیں والدین کا ذب اسلام یعنی ان کے اندر بھی ایک سپر ذات کی عبادت کا تصور موجود ہے ان کے اندر بھی والدین کی یعنی ادب اسلام کا تصور ان کے اندر بھی موجود ہے لوگوں کے ساتھ گھوسنے سلو کا تصور یعنی وہ یہ آفاقی تعلیمات ہیں جنہیں قرآن مجید بیان کر رہا آفاقی تعلیمات تو فرمایا کہ سمت بندی تم نے مجھ سے عہد کیا وعدہ کیا سمت بندی تم پھر تم پھر گئے کہ لا منکم مگر یہ کہ تم تھوڑے تم پر اس عہد پر برقرار رہی تم سے اور زیادہ پھر گئے ہم تم موجود اور تم تو ہو ہی پھرنے والے تم نے اور بھی بہت سے مشاہدہ استعمال کیے تھے سارے وادوں سے پھر گئے اور جس طرح تم ان وادوں سے پھر گئے اس طرح ان وادوں سے بھی پھر گئے یہاں اللہ رب العزت ایک تو حکومت اللہ کا بیان دوسرا حکومت اللہ کا بیان تیسرا بڑی اسرائیل کی بے وفائی کا بیان اللہ رب العزت ہمیں اس بے وفائی سے محفوظ فرمائے اور خالد کائنات ہمیں حکومت اللہ اور حکومت اللہ حکومت سمجھ لیں اور میرے زندگی میں میرے چاہیے
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم نبي منكم كل قدس قرآن مهمة مکہ کی تاریخ قرآن مجید کے حوالے سے شہر مکہ اور اس کی مکہ اور تاریخ مکہ اور کعبہ اور تاریخ کعبہ تاریخ کے اندر کعبے کی کتنی بار تعمیرات ہوئی کس قسم کی کس کس دور میں ہوئی اور مجموعی طور پر اب تک کتنی تعمیرات ہو چکی ہیں کعبے کی اس پر ہم نے پتوار کا درس قرآن میں گفتگو شروع کی اور اس کے حوالے سے جو باقی امور ہیں ان شاء اللہ ان کا درس قرآن میں ان اتوار ہی کو بیان کریں گے مکہ اور تاریخ مکہ کے حوالے سے. آج ہم دیگر کچھ آیات کریمہ سورۃ البقرہ کی ان پر کچھ مختصر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
سبحان اللہ.
واشکروا لی ولا تکفرون اور تم میرا شکر کرو اور میری نعمت کی نہ شکری مت کرو. اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے انسان کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ کیا اپنی یاد کی طرف متوجہ کیا اور قرآن مجید نے بارہا متعدد مقامات پر کم و بیش سو سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے اس ذکر کا ان اقلیات کا اور بندوں کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کرنے کا ذکر کروایا. ایک مقام پر خالق یہاں دشاط مت ہے رجال اللہ تم بھی ہل تجارت ملا بھائی الفاظ کہ تم میں مرد وہ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت ان کا کاروبار اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے باز نہیں آ سکتی. رجال تم میں مرد وہ ہیں لا تلہی ہند کہ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ میرے ذکر اور نماز ادا کرنے سے مرد وہ ہیں کہ جنہیں ان کا کاروبار بھی نہیں روکتا ان کی خرید و فروخت بھی نہیں روکتا. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا کہ وہ شخص کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. وہ شخص کہ جو ہمارے ذکر سے دامن بچاتا ہے ہماری یاد کو دامن بچاتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کہ وہ شخص کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میرا ذکر نہیں کرتا مجھے یاد نہیں کرتا اللہ پاک شاہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کی معیشت اس پر تنگ کر دیتا ہوں یعنی وہ شخص کا جینا اس کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے. پھر وہ شخص کو زندگی کی کسی چیز کے اندر سکون نصیب نہیں ہوتا چاہے ہزاروں مال و دولت اور سرمایہ کے ڈھیر لگ جائیں مگر وہ شخص زندگی کی صحیح لذت اور روحانیت کی صحیح لذتیں اور حلاوتیں اس شخص سے روٹھی رہتی ہیں اور دین و دنیا کا کوئی امر بھی دنیا کا کوئی امر بھی اس شخص کو سکون نہیں پہنچاتا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ان ذکر پرین لہو معیشت ضنکا اور اسی طرح ایک اور مقام پر خالق کائنات کی ارشاد فرماتا ہے بالکل تستغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجعلناکم جنات ویجعلکم انہارا. اے لوگو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے حوالے سے سیدنا نوح علیہ السلام آپ اعلان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگو بس میں تم سے کہتا ہوں فقل تو بس میں نے کہا استغفر ربکم اپنے رب سے استغفار کرو انہ کان غفارا بے شک وہ مغفرت فرمانے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا اور وہ اللہ رب العزت ایسا ہے کہ جو تم پر بارش برسائے گا ویمددکم باموال وبنین اور تم کو اموال عطا کرے گا مال و دولت عطا کرے گا اور تم کو اولاد عطا کرے گا ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا اور تمہارے خشک باغ جو ہے ان کو سبز کر دے گا. تو ایک استغفار ایک عمل ہے مگر ثمرات اور نتیجے چار مترتب ہو رہے ہیں. ایک استغفار کا عمل قرآن مجید کی شاعری میں جو شخص استغفار کا عمل اپنا لیتا ہے اپنے گناہوں سے معافی کا عمل اپنا لیتا ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت یعنی اس کو چار فضائل عطا کرتا ہے فقط استغفار کرنے سے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے سے. اور خدا آقا فرماتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود گناہوں سے پاک تھے آقا فرماتے ہیں کہ میں خود لوگوں دن میں سو سو بار استغفار کرتا ہوں سو سو بار استغفار کرتا ہوں امت کی تعلیم کے لیے. آقا دن میں سو سو بار استغفار کرواتے تھے اور قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص استغفار کا عمل اپنا لیتا ہے ان حکام غفار یرسل السماء علیکم مدرارا خالق کائنات پھر ان لوگوں پر اپنی رحمت اتارتا ہے ویمددکم باموال وبنین مال و دولت عطا کرتا ہے پھر اولاد کی کمی ہو تو خالق کائنات وہ پوری کرواتا ہے ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا اور جو خشک کھیتیاں ہیں اللہ پاک ان کو سرسبز و شادہ فرما دیتا. اس طرح متعدد مقامات پر اللہ پاک نے اپنے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ خبردار میرے ذکر سے کبھی اعراض نہ کرنا صبح و شام بالغدب والا سال صبح و شام مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے لوگو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں ان کی سمر کا حکم ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو دو چیزوں کو اپنا لو ایک صبر کو اور ایک نماز کو
اور ان دو چیزوں کی برکت سے اس مشکل کے دروازے میں تم پر بند کر دوں گا اور تمہارے لیے راحت اور آسانی کے دروازے کھول دوں گا. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو دو چیزیں قرآن کی دکھا کماتا ہے کہ تم اپنا لو، ایک صبر اور ایک نماز. صبر اور نماز دو امور ایسے ہیں، اگر تم ان کو اپنا لو تو کوئی مشکل بھی مشکل میں تمہارے اوپر کوئی اذیت اور ڈرا اور یعنی اس طرح کی مصیبت نہیں رہے گی. تو جو ان دو امور کی برکت سے میں ان کو ٹال نہیں دوں گا، صبر اور نماز. اور بعد میں کہ ان اللہ نماز صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے چاہتا ہے کہ اس تعین بھی صبر و سلام، صبر سے اور نماز سے دونوں سے مدد مانگو. اس تعین بھی صبر و سلام، صبر اور نماز دونوں سے مدد مانگو. ان اللہ نماز صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو آگے ان اللہ نماز صابرین اللہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں؟ جب مدد کی بات کی تو فرمایا کہ دو کی مدد مانگو، مگر جب سانس رہنے کی بات آئی تو فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو یوں کیوں نہیں کہا ان اللہ نماز صابرین والمصلین، اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ؟ اب آپ سمجھ گئے کہ جب صبر کرنے کی بات آئی تو دو چیزوں کے بارے میں سنایا کہ نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو. لیکن جب آپ نے ساتھ کا حکم دیا کہ میں کن کے ساتھ ہوں، سنایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں؟ اس کی بہت حکمتیں ہیں. ایک حکمت پر ہم بات کریں گے. ایک حکمت یہ ہے کہ صلات ایک ایسی نماز ہے، صلات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ ریا کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، لوگوں کے سکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو. آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جڑ گئے تو کیا یعنی اس ریا کا عمل دخل ہماری زندگی میں کیا شامل نہیں ہے؟ ہماری عبادتوں میں ریا ہے، ہماری ریاضتوں میں ریا ہے، ہمارے صدقوں میں ریا ہے. ہم کو جو کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ مجھ سے اعلان کیا جائے کہ پرانے پانچ موڑ دیے ہیں، پرانے دس موڑ دیے ہیں، اللہ کو رشوت دی ہے جس کا اعلان کروا رہے ہیں مسلموں کے اندر. اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس رسم کو بند ہو جانا چاہیے. جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ماتا ہے کہ اس کو وہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو تم خفیہ طور پر دیتے ہو، وہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے. جو تم خفیہ دیتے ہو اس طرح دو کہ تمہارے یعنی دائیں ہاتھ کو کیا، تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا دیا. حدیث مبارک کا مجھے آتا ہے کہ اس طرح صدقہ دو، اس طرح میری بارگاہ میں دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا دیا. اور ہم دو پونٹ دے کر گویا احسان کرتے ہیں، اللہ کی بات پر گویا احسان کرتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں پرانے مسجد میں اتنا پانچ پونٹ دے دیے، پرانے دس پونٹ دیجیے. اور کوشش کرنی چاہیے، میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے. جو دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، وہ اعلان کروانے کے لیے نہیں دیتا، لوگوں کی نظروں کے لیے نہیں دیتا. تو یہ نماز بھی ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریا کا شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے نہیں فرمایا، اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ میں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کہ ممکن ہے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ ریا کاری کا عمل کر رہا ہو، ممکن ہے جو شخص بڑے بڑے لمبے سجدے کر رہا ہو اس میں ریا کا عمل تو چکا ہو، ممکن ہے جو شخص بڑی تسبیحیں ڈھو رہا ہو اس میں ریا کا عمل بھی تو چکا ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایک شخص بڑا یعنی بڑی دیر سے بڑی بار بار رجوع کرتا ہے، آزاد کو صاف کرتا ہے، یہ ظاہری عمل ہے، اس میں ریا کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس میں دکھاوے کا عمل ہو سکتا ہے. اور دکھاوے کے عمل کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دکھاوے کا عمل کرتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو شخص کو کھڑا کرے گا اور تمہیں کہ میرے بندے کھڑا ہو جا، کیا تو اس لیے عبادت کرتا تھا کہ تو دنیا والے تجھے دیکھیں، لمبے لمبے سجدے اس لیے کرتا تھا کہ دنیا والے تجھے دیکھیں، یہ نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ دنیا والے تجھے نمازی کہیں، حج اس لیے کرتا تھا کہ دنیا میں تو حاجی کہلایا جائے، مہاج اس لیے خرچ کرتا تھا کہ دنیا والے تجھے جانے. حدیث پاک میں آتا کیا مہاج اس لیے خرچ کرتا تھا کہ دنیا والے تجھے جانے کہ اتنا بڑا مال تھا، اتنا بڑا خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں. اللہ پاک فرمائے گا کہ چل اس لمحے میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، جا ان لوگوں کے پاس سے اجر لے، ثواب ان کے پاس سے لے، سلا ان کے پاس سے لے جن کی نظروں میں تو متقی بننا چاہتا تھا، جا ان تم سے سلا لے جن کی نظروں میں تو نمازی بننا چاہتا تھا، جا ان سے جا کے بدلا لے جن کی نظروں میں تو بڑا سخی بننا چاہتا تھا، جن کی نظروں میں بڑا پرہیزگار بننا چاہتا تھا، جن کی نظروں میں بڑا متقی بننا چاہتا تھا، جن کی نظروں میں بڑا تو سجدہ گزار بننا چاہتا تھا، جن کی نظروں میں بڑا تو ریاست کرنے والا بننا چاہتا تھا، جا آج اس لمحے قیامت کے روز ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی نظر نہیں ہے، کوئی سلا نہیں ہے، جا ان لوگوں سے مانگ جن کی نظروں میں تو اپنا مقام بڑھانا چاہتا تھا کہ تجھے نمازی کہا جائے، تجھے عابد کہا جائے، تجھے زاہد کہا جائے، تجھے ریاضت کرنے والا کہا جائے، تجھے حاجی کہا جائے، دنیا کے سلے کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا تھا کیا دنیا دار اس نمبر میں ہماری بار جا کے دروازے کے اوپر بند ہو چکے بند ہو چکے تو مان کس لیے خرچ کرتا تھا کہ دنیا والے جانے کہ تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو مان کس لیے خرچ کرتا تھا تو دروازے کس لیے کرتا تھا تو نماز بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریا کا اندیشہ ہو سکتا ہے ریا کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن صبر صبر مصیبت ٹوٹ جائے پریشانی آ جائیں اذیت آ جائیں تو صبر ایک ایسا عمل ہے جو جس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں انسان کے باطن کے ساتھ انسان کے اندر کے ساتھ ہے صبر کا تعلق انسان کے من کی دنیا کے ساتھ ہے صبر کا تعلق انسان کے اندر کی کیفیات کے ساتھ ہے تو صبر ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتا تو صبر اگر ہو تو ہوتا ہے نہ ہو تو نہیں ہوتا تو صبر کے اندر چونکہ دکھاوا نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تمہاری نمازیں بھی ایک اچھا عمل ہے مگر وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا اندیشہ ہے ممکن ہے تم ریاکاری اس میں کر سکو لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریا نہیں اس لیے اللہ پاک نے ساتھ میں ان اللہ ہمارا صابرین کہ میری زحمت اور میری ذات صبر کرنے والوں کے میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والے میں ان کے ساتھ ہوں جو چپکے چکے آنے والی مصیبتوں پر اور اگلی آیات میں الاج کا ون رب نے ون رکھوں بشئی من الفوت ون جو ہے ون اکسی من الاوال ون کچھ بس مرات اور وہ خدا تمہیں آزمائے گا خوف سے آزمائے گا خدا تمہیں بھوک سے آزمائے گا خدا تمہیں مال میں سے نقصان کر کے آزمائے گا خدا تمہیں جانے لے کر آزمائے گا خدا تمہاری اولاد لے کر آزمائے گا یہ پانچ قسم کی آزمائش ہوئی انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے اترتی ہے کبھی خوف کی صورت میں کبھی بھوک کی صورت میں کبھی مال میں سے نقصان کی صورت میں کبھی جانوں کی صورت میں کبھی اولاد کے چھن جانے کی صورت میں یہ پانچ قسم کی آزمائشیں اللہ کی بارگاہ سے انسان پر نازل ہوتی ہیں انسان پر اترتی ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس آزمائش کے ماحول میں یہ جو خوف اس بندے کے لیے ماحول کا خوف ڈال دیا گیا ہے اس خوف کے ماحول میں بھی کیا یہ بندہ اپنے ماحول سے اور اپنے لوگوں سے اور دنیا کے مستقبل اور جاتیوں اور سرونوں سے ڈرتا ہے یا ہماری ذات سے ڈرتا ہے اب ایک خوف دنیا والے کا سامنے رکھ دیا ایک خوف اپنی بارگاہ کا سامنے رکھ دیا ایک خوف کسی فرعون کا سامنے رکھ دیا ایک خوف اپنی بارگاہ کا سامنے رکھ دیا ایک خوف کسی نمرود کا کسی شداد کا کسی حامان کا کسی وقت کے جزید کا کسی وقت کے عامر کا وقت کے جابر کا اور وقت کے مستبد کا سامنے رکھ دیا ایک خوف اپنی بارگاہ کا سامنے رکھ دیا اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا اب یہ اللہ کا مطلب ہے کہ یہ خوف کی انتہا ہوتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا انسان دنیا دار کتے سے ڈرتا ہے یا ہماری بارگاہ سے یا ہماری ذات سے ڈرتا ہے دنیا کے کسی مستقبل اور جابر سے ڈرتا ہے یا ہماری ذات سے ڈرتا ہے اور لا الہ الا اللہ اس کا ایک معنی مختلف معنی ہے الہ کے مختلف معنی ہے ایک معنی اس کا یہ ہے لا الہ الا اللہ پر لینے کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سے یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے ڈرا جائے سوائے اللہ سے ہر کے سر کے ہر کے رم سے لا الہ فہمی دار شرک راہ در خوف مزمر بھی دار علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر جاتا ہے اس ڈر جانے میں بھی شرک کا استعمال پایا جاتا ہے شرک راہ در خوف مزمر بھی دار ہر کے رم سے لا الہ فہمی دار واسی کا شیر ہر کے رم سے لا الہ فہمی دار وہ شخص جس نے لا الہ کی رمز کو پا لیا ہر وہ شخص کے جس نے لا الہ کے راز کو پا لیا لا الہ کے رنگ کی رنگ کو پا لیا شرک را در خوف مزمر دیداس کہ وہ اللہ کے ماں سوا کسی سے ڈرنے میں بھی شرک محسوس کرتا وہ سمجھتا ہے کہ ایک رب کی ذات ہے کہ دنیا والوں کا خوف ہے تو اگر وہ دنیا والوں سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو وہ تصور کرتا ہے کہ جس لمحے کسی اور کا خوف میرے دل میں بیٹھا اسی لمحے میں شرک کا مستقبل ہو جاؤں گا تو لا الہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا جس سے نظارا جائے تو خوف کی کیفیت انسان پر تاری کر دی جاتی ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ کسی دنیا دار سے کسی دنیا کی عمر سے کرتا ہے یا ہماری ذات سے ہمارا خوف رکھتے ہوئے یعنی خوف کی اور کثیت کی کثیت میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح بھوک ہے بھوک میں بھی اللہ آزماتا ہے نفس میں الگ ہے نہ اس میں بھی مال کا نقصان کرے اس میں بھی آزماتا ہے ایک بزرگ تھے ان کا کاروبار تھا یعنی وہ تجارتی پہلی بیڑے جو ہے وہ سامان آتا تھا اور جاتا تھا ایک روز کسی نے اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی نے اطلاع دی اس کا جو پہلی بیڑا تھا جو مالی تجارت کے لیے کرا رہا تھا وہ غرق ہو گیا ہے وہ ڈوب گیا ہے اور اپنے دل کی طرف نکاح جھکائی اور الحمدللہ. اور کچھ دیر کے بعد ایک اور اطلاع آئی کہ وہ جو پہلی اطلاع تھی وہ جھوٹی تھی. اور آپ نے پھر صرف چکر سے نگاہ کی اور کہا الحمدللہ. لوگوں نے سوال کیا حضرت ایک غم کی خبر ہے ایک خوشی کی خبر ہے اور دونوں خبریں موصول ہونے پر دل کی طرف دھیان کر کے الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بے شک بہت زیادہ نقصان تھا بہت زیادہ نقصان تھا غلط سنگنا وال بہت زیادہ نقصان کی خبر تھی مگر میں نے اپنے دل کی طرف دھیان کیا اور میں نے دل کو یہ دیکھنا چاہا دل کو یہ جانچنا چاہا کہ کہیں نقصان کی خبر پا کر رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گئے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر بھی میرا دل بدستور اللہ اللہ کے ذکر میں محل تھا بدستور اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو میں نے دل کے اللہ کی ذکر پر قائم رہنے پر کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے نقصان کے عالم میں بھی اس ذکر کو اپنی یاد کے ساتھ کیا وقت ہے. اور پھر جب خوشی کی خبر آ رہی تو پھر میں نے اس دل کی طرف دھیان کیا کہ کہیں اس خوشی کی خبر پا کر یہ دل خوشی کے عالم میں رب کو بھول تو نہیں گیا رب کے ذکر کو بھول تو نہیں گیا اس خوشی کی کیفیت میں کہیں یہ دل اپنے رب کو بھول تو نہیں گیا. سمجھے کہ میں نے دل کی طرف نگاہ کی تو دل بدستور خوشی کی خبر پا کر بھی رب کو نہیں بھولا بلکہ بدستور اللہ کا ذکر کر رہا تھا اللہ اللہ کا فکر کر رہا تھا. تو یعنی یہ اللہ والوں کی پہچان نہ غم میں اللہ کے ذکر سے اعراض اور نہ دکھ میں اللہ کے ذکر سے نہ خوشی میں اللہ کے ذکر سے اعراض. ہمارا کیا ہوتا ہے تھوڑی سی تھوڑا سا غم مل جائے تو ہم سکڑے کرنے لگتے ہیں تھوڑی سی خوشی مل جائے تو ہم آتے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ حقیقت یہ کی نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں مال لے کر بھی آزماتا ہوں مال دے کر بھی آزماتا ہوں. مال دینا بھی آزمائش ہے مال کا لینا بھی آزمائش مال کا چھیننا بھی آزمائش. منقص والن خوشی کا سمراٹ جانے لے کر پھلوں کی کمی سے یعنی اور بعد میں اس کا ترجمہ اولاد اولاد چھین کر وہ بھی کیا بشیر صابرین اور سب اللہ صبر کرنے اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہاں بھی صبر والوں کے لیے بشارت ادھر بھی ان اللہ ہمارا صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ نہیں کہا ان اللہ ہمارے مسلی اللہ نماز پڑھے یعنی جب مدد کی بات ہے تو سنا ہے کہ دونوں سے مدد مانگو دونوں سے صبر سے اور نماز سے عیسائی مگر جب ساتھ کی معیت کی بات آئی اپنے ساتھ کی بات آئی تو سنا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں کیونکہ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریا کاری نہیں ہوتی جس میں ریا نہیں ہوتا. صبر ہو تو ہوتا ہے نہ ہو تو نہیں ہوتا یہ باطن کی کیفیت ہے اندر کی کیفیت ہے. تو ان نام صابرین جھوٹ کے گویا اللہ پاک ہمارا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ جن کے باطن سمجھ جاتے ہیں جن کے من سمجھ جاتے ہیں میری معیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور کہا کہ بڑا تو پوری
ساتھ پڑھیں میری دھڑکن دھڑکن بولے بھولے ایک بس تو ہی یاد رہے سینہ تیری چاہت سے آباد رہے سب کچھ بھولے ایک بس تو ہی یاد رہے سینہ تیری چاہت سے آباد رہے سب کچھ بھولے ایک بس تو ہی یاد رہے سینہ تیری چاہت سے آباد رہے میرے اندر میرے باہر تو ہی تو میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے صدقے جانا سکھلا دے اپنے ذکر سے میرا جیون مہکا دے اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو میری دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میرا ہمدم میرا ثانی دلبر کو اپنے ذکر سے میرا جیون مہکا دے اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے اپنے ذکر سے میرا جیون مہکا دے اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے تیری ہی آواز سنائی دے دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ ہماری تفسیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں کر دے مولا معاف ہماری تفسیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں 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 کر دے مولا معاف ہماری تقصیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں
جو چاہتے ہیں ان کے دکھوں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں آج کی شب کو میرے ساتھ مل کے کہیں
رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں کر دے مولا معاف ہماری تقصیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں رحم و کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں جیون کے ہر درد تو ہم کو دے دارو تڑکن تڑکن بولے اللہ اللہ دکھ کا ہم کو دے دارو میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ
آنکھوں میں ہو اشک نشان